بسم اللہ الرحمن الرحیم، 21 مئی 1907، فرمایا ہم نے جو کیمیا کو شرک قرار دیا تھا تو اس کا یہ مطلب تھا کہ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان مستغنی ہو، اس لیے فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورہ علق آیت 7 بار وہ فرماتا ہے انسان سرکشی کرتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے. عبودیت کا علویت سے ایسا تعلق ہے کہ عبد اپنے مولا کا ذرہ ذرہ کے لیے محتاج ہے اور ایک دم خدا تعالیٰ کے سوا نہیں گزار سکتا. بس جو شخص ایسے اسباب تلاش کرتا ہے جن سے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہ رہے اور توجہ مبنی ہے احتیاج پر، تو گویا شرک میں پڑتا ہے، کیونکہ آپ قبلہ مقصود ایک کے سوا دوسرا بھی بناتا ہے. مومن تو وہ ہے جو ایسے امور کے کا نام تک نہ لے جن سے توحید میں رکھنا دادی ہوتی ہو. اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ بیمار اسی وقت تک طبیب کے پاس رہتا ہے جب تک یہ بیمار ہے، بس اب بھی اسی وقت متوجہ رہے گا جب تک عبودیت کی حالت باقی رہے. فرمایا دو فریق ہوتے ہیں جن میں مقابلہ ہوتا ہے، مگر آخر کار وہی فتح پاتے ہیں جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے. موسیٰ بظاہر فرعون کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، مگر خدا تعالیٰ نے اپنی عجیب در عجیب قدرتوں سے فتح بخشی. فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے کہ مخالف اپنے دوسرے ہلاک شدہ بھائیوں سے ذرا بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ ایک بولتا ہے تو دوسرا اس کی تائید کرتا ہے. یہ آریہ ہوں یا مسلم یا ہندو یا سکھ، ہماری مخالفت میں سب ایک ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں مسیح موعود کا یہ نشان بھی ہے کہ کینہ و بغض بام ہی چلا جائے گا، اور حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے. حالانکہ یہ صرف اس بات پر تقویٰ و خدا تفسیر کے ساتھ غور کریں کہ 26 برس کا زمانہ کوئی تھوڑا زمانہ نہیں، بلکہ اس میں تو ایک بچہ بھی پیدا ہو کر فارغ ہو سکتا ہے. اب وہ زمانہ آتا ہے کہ آخری فیصلہ کر دیا جاوے اور وہ فرقان حاصل ہو جو انبیاء اور ان کے مخالفین میں ہوا کرتا ہے. پہلے خدا تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ دو فریق آپس میں کشتی کریں، پھر آخر وہ وقت آتا ہے کہ ایک فریق کی حمایت کر کے اس کو کامیاب کرے اور دوسرے کو فنا یا مغلوب کرے. میاں محمد دین احمدی کباب فروش لاہور، حال ساکن موضع دھورا ڈیری بٹان ریاض جموں، نے ایک عریضہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جس میں لکھا تھا، یا حضرت میں نے چند روز سے معاذ رضائے الہی کے لیے جناب باری تعالی میں یہ دعا شروع کی ہے کہ میری عمر میں سے 10 سال حضرت اقدس مسیح موعود کو دی جائے، میری زندگی ایسی مفید نہیں، کیا ایسی دعا مانگنا جائز ہے؟ حضرت مسیح موعود نے جواب میں تعریف فرمایا، ایسی دعا میں مضائقہ نہیں بلکہ ثواب کا موجب ہے. ایک شخص کا سوال حضرت کی خدمت میں پیش ہوا کہ باسبب پرانے تعلقات کے ایک ہندو ہمارے شہر کا ہمارے معاملات شادی اور غمی میں شریک ہوتا ہے، اور کوئی مر جائے تو جنازہ میں بھی ساتھ جاتا ہے، کیا ہمارے واسطے بھی جائز ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسی جمہوریت دکھائیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا، ہندوؤں کی رسوم اور امور مخالف شریعت اسلام سے علیحدگی اور بیزاری رکھنے کے بعد دنیاوی امور میں ہمدردی رکھنا اور ان کی امداد کرنا جائز ہے. ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ بعض لوگ جمعے کے بعد احتیاطی پڑھتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا، قرآن شریف کے حکم سے جمعے کی نماز سب مسلمانوں پر فرض ہے، جبکہ جمعے کی نماز پڑھ لی تو حکم ہے کہ جاؤ اب اپنے کاروبار کرو. بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ انگریزوں کی سلطنت میں جمعے کی نماز اور خطبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بادشاہ مسلمان نہیں ہے. تعجب ہے کہ خود بڑے امن کے ساتھ خطبہ اور نماز پڑھتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، پھر کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ جمعہ ہوا یا نہیں، اس واسطے زور کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کا نام احتیاطی رکھا ہے. ایسے لوگ ایک شک میں گرفتار ہیں، ان کا جمعہ بھی شک میں گیا اور زور بھی شک میں گئی، نہ یہ حاصل ہوا نہ وہ. اصل بات یہ ہے کہ نماز جمعہ پڑھو اور احتیاطی کی کوئی ضرورت نہیں. 8 جون 1907، بمقام قادیان دارالامان، بوقت عصر. حضرت اقدس نے فرمایا، آج کل مسلمانوں نے استخارے کی سنت کو ترک کر دیا ہے، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمدہ عمر میں استخارہ فرما لیا کرتے تھے. سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ تھا، کیونکہ دہریت کی ہوا پھیلی ہوئی ہے اس لیے لوگ اپنے علم و فضل پر نازاں ہو کر کوئی کام شروع کر لیتے ہیں اور پھر نہاں در نہاں اسباب سے جن کا انہیں علم نہیں ہوتا نقصان اٹھاتے ہیں. اصل میں یہ استخارہ ان بد رسومات کے عوض میں رائج کیا گیا تھا جو مشرک لوگ کسی کام کی ابتدا سے پہلے کیا کرتے تھے، لیکن اب مسلمان اسے بھول گئے. حالانکہ استخارے سے ایک عقل سلیم عطا ہوتی ہے جس کے مطابق کام کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. بعض لوگ کوئی کام خود ہی اپنی رائے سے شروع کر بیٹھتے ہیں اور پھر درمیان میں آ کر ہم سے صلاح پوچھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس علم و عقل سے پہلے شروع کیا تھا اسی سے نبھائیں، آخر میں مشورے کی کیا ضرورت. 11 جون 1907. فرمایا ہمارا ایک پرانا واقف ہندو ہے، اس کا خط آیا تھا کہ آریہ لوگ درست گورنمنٹ کے خیر خواہ ہیں، سرکار کو غلط فہمی ہوئی. میں نے اسے خط لکھا ہے یہ تمہاری غلطی ہے کہ آریہ سرکار کے خیر خواہ ہیں. اس سلوک کو دیکھا جائے جو گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو اعلیٰ تعلیم دی ہے اور تمام معزز عہدوں پر ان کو ممتاز کیا ہے اور دفاتر ان سے بھر دیے ہیں، اور پھر اس سلوک کو دیکھا جائے جو کہ اب انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے، تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ گورنمنٹ کے صرف بدخواہ ہی نہیں بلکہ نمک حرام بھی ہیں. اور معلوم ہوتا ہے کہ آریوں کی فطرت میں یہ بدی ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ ایسی بدسلوکی کریں. کہ فرمایا میں نے ان کو صلاح دی ہے کہ تم اپنا تعلق آریوں سے بالکل علیحدہ کر لو. ایک شخص کی درخواست پیش ہوئی کہ میری ہمشیرہ کی منگنی مدت سے غیر احمدی کے ساتھ ہو چکی ہے، اب اس کو قائم رکھنا چاہیے یا نہیں. فرمایا ناجائز وعدہ کو توڑنا اور اصلاح کرنا ضروری ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ شاید نہ کھائیں گے، خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسی قسم کو توڑ دیا جائے. علاوہ ازیں منگنی تو ہوتی اسی لیے ہے کہ اس عرصے میں تمام حسن و قوا معلوم ہو جاوے. منگنی نکاح نہیں ہے کہ اس کو توڑنا گناہ ہو. ایک جگہ بعض شاعرانہ مذاق کے دوست ایک باقاعدہ انجمن مشاعرہ قائم کرنا چاہتے تھے. اس کے متعلق حضرت سے دریافت کیا گیا، فرمایا یہ تضیع اوقات ہے کہ ایسی انجمنیں قائم کی جائیں اور لوگ شعر بنانے میں مستغرق رہیں. ہاں یہ جائز ہے کہ کوئی شخص ذوق کے وقت کوئی نظم لکھے اور اتفاقی طور پر کسی مجلس میں سنائے یا کسی اخبار میں سنوائے. ہم نے اپنی کتابوں میں کئی نظمیں لکھی ہیں مگر اتنی عمر ہوئی آج تک کبھی کسی مشاعرہ میں شامل نہیں ہوئے. میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کوئی شاعری میں اپنا نام پیدا کرنا چاہے. ہاں اگر حال کے طور پر، نہ صرف قال کے طور پر اور جوش روحانی سے اور نہ خواہش نفسانی سے کبھی کوئی نظم جو مخلوق کے لیے مفید ہو سکتی ہو لکھی جائے تو کچھ مذاق نہیں، مگر یہی پیشہ کر لینا ایک ملحوظ کام ہے بلا تاریخ. فرمایا احسان ایک نہایت عمدہ چیز ہے، اسے انسان اپنے بڑے بڑے مخالفوں کو زیر کر لیتا ہے. چنانچہ سیالکوٹ میں ایک شخص تھا جو کہ تمام لوگوں سے لڑائی رکھتا تھا اور کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جس سے اس کی صلح ہو، یہاں تک کہ اس کے بھائی اور عزیز و اقارب بھی اس سے تنگ آ چکے تھے. اس سے میں نے بعض دفعہ معمولی سلوک کیا اور وہ اس کے بدلے میں کبھی ہم سے برائی سے پیش نہ آتا، بلکہ جب ملتا تو بڑے ادب سے گفتگو کرتا. اسی طرح ایک عرب ہمارے ہاں آیا اور وہ وہابیوں کا سخت مخالف تھا، یہاں تک کہ جب اس کے سامنے وہابیوں کا ذکر بھی کیا جاتا تو گالیوں پر اتر آتا. اس نے یہاں آ کر بھی سخت گالیاں دینی شروع کی اور وہابیوں کو برا بھلا کہنے لگے. کہنے لگا ہم نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، اس کی خدمت خوب کی اور اچھی طرح سے اس کی دعوت کی، اور ایک دن جب کہ وہ غصے میں بھرا ہوا وہابیوں کو خوب گالیاں دے رہا تھا کہ شخص نے اس کو کہا کہ جس کے گھر تو مہمان ٹھہرے ہو وہ بھی تو وہابی ہے. اس پر وہ خاموش ہو گیا، اور اس شخص کا مجھ کو وہابی کہنا غلط نہ تھا کیونکہ قرآن شریف کے بعد صحیح احادیث پر عمل کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں. خیر وہ شخص چند دن کے بعد چلا گیا. اس کے بعد ایک دفعہ لاہور میں مجھ کو پھر ملا، اگرچہ وہ وہابیوں کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا، مگر چونکہ اس کی توازو اچھی طرح سے کی تھی اس لیے اس کا وہ تمام جوش و خروش دب گیا اور وہ بڑی مہربانی اور پیار سے مجھ کو ملا. چنانچہ بڑے اصرار کے ساتھ مجھ کو ساتھ لے گیا اور ایک چھوٹی سی مسجد میں جس کا وہ امام مقرر ہوا تھا مجھ کو پچھلایا اور خود نوکروں کی طرح پنکھا کرنے لگا اور بہت خوشامد کرنے لگا کہ کچھ چائے وغیرہ پی کر جامے. بس دیکھو کہ احسان کس قدر دلوں کو مسخر کر لیتا ہے. ایک صاحب کی لڑکی بیمار تھی، انہوں نے اس کی دعا کے لیے تار بھیجا. آپ نے اس کو پڑھ کر فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ ہم سے کتنا اخلاص رکھتے ہیں، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو چٹ ہماری طرف آتے اور دعا کے خاص دار ہوتے ہیں. میں دعا کروں گا آگے شفا خدا تعالیٰ کے اختیار میں. چند دن ہوئے مجھ کو الہام ہوا تھا کہ لاہور سے ایک افسوسناک خبر آئی، چنانچہ یہ چھپ بھی چکا ہے، اور اس الہام کی وجہ سے ہم نے ایک آدمی لاہور بھیج کر پوچھوایا بھی تھا کہ وہاں کے دوستوں کا کیا حال ہے، مگر کیا معلوم تھا کہ یہ چند دن کے بعد پورا ہوگا۔ فرمایا، آج کل لوگ لنگر کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں اور دوسرے مداح کی طرف بہت متوجہ ہیں، حالانکہ سب سے ضروری مد یہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ بعض وقت کئی دن تک ایک ایک دو دو روپیہ ہی آتے ہیں اور خرچ دوسرے دن کا 100 روپیہ ہوتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری مداد کی تاریخات ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور لنگر کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ حضرت کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ کیا یہ جائز ہے کہ جب کار قضا کسی بھائی کے گھر ماتم ہو جائے تو دوسرے دوست اپنے گھر میں اس کا کھانا تیار کریں؟ فرمایا، نہ صرف جائز بلکہ برادرانہ ہمدردی کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ایسا کیا جاوے۔ 6 جولائی 1907، فرمایا، دجال کی دو شاخیں ہیں، ایک تو پادری لوگ ہیں جو گویا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر قسم کے مکر و فریب کے ساتھ لوگوں کو بہکاتے ہیں اور عیسائی بناتے ہیں، خود انجیل اور تورات کا ترجمہ در ترجمہ کرتے ہیں، اصل کتاب ان کے پاس موجود نہیں، تراجم میں ہمیشہ تبدیلیاں کرتے ہیں، اور انہیں اپنے خیالات کے الفاظ کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بیان کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے۔ یہ ایک طرح سے نبوت کا دعویٰ ہے۔ دوسرے اس زمانے کے فلسفی لوگ ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے ہی منکر ہو بیٹھے ہیں اور رات دن مادی دنیا کی طرف ایسے چھکے ہوئے ہیں کہ دین کو کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ دین کو غیر ضروری اور اپنی دنیاوی ترقی کی راہ میں ایک حارث یقین کرتے ہیں۔ فرمایا، خدا تعالیٰ کی عدول حکمی سے کوئی شخص کس طرح بچ سکتا ہے؟ جو لوگ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے مرسل کو نہیں مانتے، وہ خدا تعالیٰ کی عدول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود اور عیسائی تھے، وہ صاحب شریعت تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تمام انبیاء کو مانتے تھے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے سبب وہ کافر قرار دیے گئے۔ اس زمانے کے لوگ جو نہ صرف ہمارے مخالف ہیں بلکہ ہم کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ بموجب حدیث نبوی مومن کو کافر کہہ کر خود کافر بنتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی گریف۔ ایک صاحب نے حضور سے دریافت کیا کہ تجارت کا مال جس میں بہت سا حصہ خریداروں کی طرف ہوتا ہے اور اگرائی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اس پر زکات ہے یا نہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا، جو مال معلق ہے اس پر زکات نہیں جب تک کہ اپنے قبضے میں نہ آ جائے، لیکن تاجر کو چاہیے کہ ہیلے بہانے سے زکات کو نہ ڈال دے، آخر اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اخراجات بھی تو اسی مال میں سے برداشت کرتا ہے، تقویٰ کے ساتھ اپنے مال موجودہ اور معلق پر نگاہ ڈالے اور مناسب زکات دے کر خدا تعالیٰ کو خوش کرتا رہے۔ بعض لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی ہیلے بہانے کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا، دین کو دنیا پر مقدم رکھنا نہایت مشکل امر ہے، کہنے کو تو انسان کہہ دیتا ہے اور اقرار بھی کر لیتا ہے، مگر اس کا پورا کرنا ہر ایک کا کام ہے۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا اس طرح سے پہچانا جاتا ہے کہ جب انسان کا دنیاوی مال میں نقصان ہو تو کس قدر درد اس کے دل کو پہنچتا ہے، اور اس کے بالمقابل جب کسی دینی امر میں نقصان ہو جائے تو پھر کس قدر درد اس کے دل کو ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس میں شناخت کے واسطے اپنے دل کو ہی ترازو بنائے کہ دنیاوی نقصان کے واسطے وہ کس قدر بے قرار ہوتا ہے اور چیختا چلاتا ہے، اور پھر دینی نقصان کے وقت اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ بات ہے وہ شخص جو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، مگر بدتر وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، دین کو مقدم نہیں کرتا اور خیال کرتا ہے کہ میں دین کو مقدم کیے ہوئے ہوں، اور سچے طور پر خدا تعالیٰ کا فرما بردار نہیں بنا اور ظن کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جو شخص دوسرے پر ظلم کرتا ہے، ممکن ہے وہ ظلم کر کے بھاگ جائے گا اور اس طرح اپنے آپ کو بچائے، مگر وہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا وہ کہاں بھاگ کر جائے گا اور اس ظلم کی سزا سے کس طرح بچ سکے گا؟ مبارک ہے وہ جو دین کو اور خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر مقدم رکھتا ہے، کیونکہ خدا بھی اسے مقدم رکھتا ہے۔ پھر فرمایا، ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ حقیقت الوحی کو اول سے آخر تک بغور پڑھیں، بلکہ اس کو یاد کر لیں، کوئی مولوی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا، کیونکہ ہر قسم کے ضروری امور کا اس میں بیان کیا گیا ہے اور اعتراضوں کے جواب دیا گیا ہے. فرمایا خواجہ غلام فرید صاحب کے زمانے کی ایک کتاب لکھی گئی ہے, اس میں خواجہ صاحب نے جا بجا ہماری تائید کی ہے. ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض مولویوں نے خواجہ صاحب مرحوم سے دریافت کیا تھا کہ آپ کیوں ان کی تائید کرتے ہیں, مولوی لوگ تو ان کو کافر قرار دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا خوب جواب دیا کہ مولوی لوگوں نے پہلے کس کو مانا ہے اور کس کو کافر قرار نہیں دیا. ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ ان کی طرف مت خیال کرو. ایک صاحب نے حضرت کی خدمت میں ذکر کیا کہ حضور کی اس تحریر پر جو اخبار میں چھپی ہے کہ اگر ہمارے مکذب ہمارے شائع کردہ الہام انی حافظ و کل من فی الدار کو افتراء سمجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ ماز ہم نے اپنے دل سے یہ بات بنائی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے, اور صرف اتفاقی طور پر ہمارے گھر کی حفاظت ہو رہی ہے, تو چاہیے کہ ہمارے مکذبوں میں سے بھی کوئی ایسا الہام شائع کرے, تب اس کو جلد معلوم ہو جاوے گا کہ افتراء کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. اس بات کو پڑھ کر بعض مخالف یہ کہتے ہیں کہ ہم مفتری نہیں ہیں جو خدا تعالیٰ پر افتراء کریں, ہم کس طرح ایسا الہام شائع کر سکتے ہیں. حضرت نے فرمایا یہی بات ہے جو ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر افتراء کر کے کوئی شخص بچ نہیں سکتا. اگر یہ کلام ہم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوتا اور ہمارا افتراء ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے مطابق ہمارے گھر کی حفاظت کیوں کرتا, جبکہ کلام صریح الفاظ میں پورا ہو گیا ہے تو پھر اس کے ماننے میں کیا شک ہے. لیکن ہم نے مخالفین کے واسطے فیصلہ کی دوسری راہ بھی بیان کر دی ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ انسان کے افتراء ہے تو اسے لازم ہے کہ وہ قسم کھا کر ان الفاظ کے ساتھ بیان کرے کہ یہ انسان کے افتراء ہے, خدا تعالیٰ کا کلام نہیں. ولعنت اللہ علی من کذب وحی اللہ, اگر کوئی شخص ایسی قسم کھاوے تو خدا تعالیٰ اس قسم کا نتیجہ ظاہر کر دے گا. چاہیے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب اور جعفر سلی لاہوری اور ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب اور غزنوی صاحبان بہت جلد اس کی طرف توجہ کریں. ایک سوال پیش ہوا کہ حضور کو جو الہام ہوا ہے قرآن خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں, اس الہام الہی میں میرے کی ضمیر کس کی طرف پھرتی ہے, یعنی کس کے منہ کی باتیں؟ فرمایا خدا کے منہ کی باتیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے منہ کی باتیں. اس طرح کے ضمائر کے اختلاف کی مثالیں قرآن شریف میں موجود ہیں. یہ فرمایا بعض رویا یا الہامات ظاہر الفاظ میں منظر ہوتے ہیں اور ملہم اسے ڈر جاتا ہے اور خوف کھاتا ہے, مگر دراصل اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہم کو سخت درد گردہ تھا, کسی دوا سے آرام نہ ہوتا تھا, اب الہام ہوا الوداع. اس کے بعد درد بالکل جب دوا بند ہو گیا تب معلوم ہوا کہ یہ الوداع درد کا تھا. فرمایا بعض اخبارات کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لالا لاجپت رائے اور اجیت سنگھ کی جلاوطنی سے آریوں کو پورے طور پر نصیحت حاصل نہیں ہوئی, اس واقعے کو وہ صرف ایک شخصی وبال خیال کرتے ہیں اور قومی وبال نہیں سمجھتے. یہ ان کی غلطی ہے, گورنمنٹ جن لوگوں کے ایسے حالات کو دیکھ کر اب ان کی نسبت ضرور محتاط رہے گی. ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے متعلق اپنے رویہ کو ہمیشہ کے لیے درست کر لیں. فرمایا علم طب کی بنا بھی ذنیات پر ہے, جب مرض الموت آتی ہے تو کوئی دوا شفا نہیں دیتی, بلکہ ہر ایک دوا الٹی پڑتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہتا ہے تو معمولی دوائی بھی کارگر ہو جاتی ہے. 9 جولائی 1907 ایک شخص نے عرض کیا کہ خالصتاً لوجہ اللہ نسل افزائی کی نیت سے اگر کوئی سانٹ چھوڑے تو کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا اصل اشیاء عبادت, اشیاء کا اصل تو عبادت ہی ہے, جنہیں خدا تعالیٰ نے حرام فرمایا وہ حرام ہے, باقی حلال. بہت سی باتیں نیت پر موقوف ہیں, میرے نزدیک تو یہ جائز بلکہ ثواب کا کام. عرض کیا گیا کہ قرآن مجید میں آیا ہے, فرمایا میں نے جواب دیتے وقت اسے زیر نظر رکھ لیا ہے, وہ تو دیوتوں کے نام پر دیتے, یہاں خاص خدا تعالیٰ کے نام پر ہے. نسل افزائی ایک ضروری بات ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انعام وغیرہ کو اپنی نعمتوں سے فرمایا ہے, تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور قدر میں نسل کو بڑھانا بھی ہے. بس اگر ایسا نہ ہو تو پھر چار پائے کمزور ہوں گے اور دنیا کے کام بخوبی نہ چل سکیں گے. اس لیے میرے نزدیک تو حرج کی بات نہیں, ہر ایک عمل نیت پر موقوف ہے. ایک ہی کام جب غیر اللہ کے نام پر ہو تو حرام, اور اگر اللہ کے لیے ہو تو حلال ہو جاتا ہے. ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور امام اگر اپنی زبان میں مثلا اردو میں بآواز بلند دعا مانگتا جائے اور پچھلے آمین کہتے جائیں تو کیا یہ جائز ہے, جبکہ حضور کی تعلیم ہے کہ اپنی زبان میں دعائیں نماز میں کر دیا کرو. حضور نے فرمایا دعا کو بآواز بلند پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے تو فرمایا تضرعا و خفیہ الاعراف آیت 56 اور دون الجار من القول العراف آیت 206. عرض کیا گیا کہ قنوت تو پڑھ لیتے ہیں، فرمایا ہاں ادیہ محصورہ جو قرآن و حدیث میں آ چکی ہیں وہ بے شک پڑھ لی جائیں، باقی دعائیں جو اپنے ذوق و حال کے مطابق ہیں وہ دلی میں پڑھ لی جائیں. سوال ہوا کہ جو مسئلہ ہے کہ جب چوہا یا بلی یا مرغی یا بکری یا آدمی کنویں میں مر جائیں تو اتنے دل پانی نکالنے چاہیے، اس سے متعلق حضور کا کیا ارشاد ہے؟ پہلے تو ہمارا یہی عمل تھا کہ جب تک رنگ بو مزہ نہ بدلے پانی کو پاک سمجھتے تھے. فرمایا ہمارا تو وہی مذہب ہے جو حدیث میں آیا ہے، یہ جو حساب ہے کہ اتنے دل نکالو اگر فلاں جانور پڑے اور اتنے اگر فلاں پڑے، یہ ہمیں تو معلوم نہیں اور نہ اس پر ہمارا عمل ہے. عرض کیا گیا کہ حضور نے فرمایا ہے جہاں سنت صحیحہ سے پتہ نہ ملے وہاں حنفی فقہ پر عمل کر لو. اس پہ فرمایا فقہ کے معتبر کتابوں میں کب ایسا تعین ہے؟ ہاں نجات المومنین میں لکھا ہے، تو اس میں تو یہ بھی لکھا ہے سر ٹوئے وچ دے کے بیٹھ نماز کرے، کیا اس پر کوئی عمل کرتا ہے؟ اور کیا یہ جائز ہے جبکہ حیض و نفاس کی حالت میں نماز منع ہے؟ بس ایسے ہی یہ مسئلے بھی سمجھو. میں تمہیں ایک اصل بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں آیا ہے ورجز فاجر المتصل، اچھے جب پانی کی حالت اس قسم کی ہو جائے جس سے صحت کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو صاف کر لینا چاہیے. مثلا ملا وغیرہ نجس ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، باقی یہ کوئی مقدار مقرر نہیں، جب تک رنگ و بو و مزہ نجاست سے نہ بدلے وہ پانی پاک ہے. 12 جولائی 1907 قبل از خطبہ جمعہ باہر سے آئے ہوئے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور میری بیوی کسی صورت میں مسلمان نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں تو اسے بہترا سمجھا چکا ہوں. فرمایا دیکھو زبانی وعدوں سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اپنی حالت درست کر کے اپنے تئیں نمونہ بنانے سے. تم اپنی حالت کو ٹھیک کرو اور ایسے بنو کہ جو لوگ بے اختیار ایسے بنو کہ لوگ بے اختیار بول اٹھیں کہ اب تم وہ نہیں رہے. جب یہ حالت ہوگی تو تمہاری بیوی کیا کئی لوگ تمہارا مذہب قبول کر لیں گے. حدیث میں آیا ہے خیر حکم لے آ رہی، پر جب بیوی سے تمہارا اچھا سلوک ہوگا وہ تو خود بخود معجوب ہو کر تمہاری مخالفت چھوڑ دے گی اور دل سے جان لے گی کہ یہ مذہب بہت ہی اچھا ہے جس میں ایسے نرم و عمدہ سلوک ہدایت ہوتی ہے. پھر وہ خام خواہ متابعت کرے گی، احسان تو ایسی چیز ہے کہ اسے کتا بھی نادم ہو جاتا ہے کہ جائز ہے کہ انسان. شخص نے عرض کی کہ حضور وہ تو کبھی نہیں مانے گی. میں دیکھو مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا تعالیٰ جب کسی دل میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے جب کسی دل میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے تو کسی چھوٹی سی بات سے کر دیتا ہے. دعا کرنی چاہیے کہ دل سے نکلی ہوئی دعا ضائع نہیں جاتی، اور لطیف پیرائے میں نصیحت بھی کرتے رہیں مگر سختی نہ کریں. اسے سمجھائیں کہ ہمارا وہی اسلام دین ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں، وہی نماز، وہی روزہ، وہی حج، وہی زکات، صرف فرق اتنا ہے کہ یہ باتیں جو صرف جسم میں بے روح رہ گئی ہیں ہم ان میں اخلاص کی خاص روح پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اثر جو مرتب نہیں ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے طور سے ادا کیے جائیں کہ ان میں اثر پیدا ہوں. عقیدہ میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم اور نبیوں کی طرح فوت شدہ مانتے ہیں، اور ایک مسلمان کی محبت جو اسے اپنے مطبوع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ جب آپ فوت ہو گئے تو ان کے بعد کسی کو زندہ نہ سمجھے. صحابہ کرام کس قدر درد و عالم میں تھے جب محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول سنا تو سب کو ٹھنڈ پڑ گئی، مگر یاد رکھو ان وعدوں سے کچھ نہیں بنتا جب تک ساتھ دعا اور عملی نمونہ نہ ہو. ہر جمعہ کس قدر مولوی سر کھپاتے ہیں مگر خاک بھی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے جو کچھ کہتے ہیں ان کا خود اس پر عمل نہیں. جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان میں سے کسی نے بھی وعدوں پر اتنا سر نہیں مارا جتنا دعا و عملی نمونہ کام دیتا ہے. سو اسے میسر لانے کی کوشش. 14 جولائی 1907 حضرت ام المومنین ماں صاحبزادگان و قارب و خدام 18 اگست بغرض تبدیلی احوا 4 جولائی 1907 کو لاہور کی طرف روانہ ہوئے، اور 14 جولائی 1907 کو بروز اتوار 1 بجے دن کے بٹالہ میں واپس پہنچ گئے. اس واسطے حضرت اقدس ماں چند خدام کے 14 جولائی کی صبح کو بٹالے تک تشریف لے گئے تھے. کیونکہ گرمی کا موسم ہے، اس واسطے صبح سویرے 5 بجے کے قریب یہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ پالکی میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے عاشقانہ مزاج خدام پالکی کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے بٹالے تک گئے۔ قریب 10 بجے کے آپ بٹالے میں پہنچے۔ بٹالہ کے شریف اور لائق تحصیلدار جناب رائے جسمل صاحب کا شکریہ ہے کہ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت اقدس تشریف لاتے ہیں اور چند گھنٹہ وہاں قیام کریں گے، تو انہوں نے اسٹیشن کے پاس ہی اپنے مکان کے متصل ایک عمدہ آرام کی جگہ مہیا کر دی۔ تحصیلدار صاحب خود بھی حضرت کی ملاقات کے واسطے تشریف لائے۔ اثنائے گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ میں شہر سے باہر اسی جگہ رہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اسی جگہ رہنا بہتر ہے، اسی جگہ رہنا بہتر ہے، کیونکہ شہر میں اکثر بیماری کا خوف ہوتا ہے، اور گزشتہ موسم میں بٹالے میں بہت تعاون تھی، اور اگرچہ اب آرام ہے تاہم جائے ہم نے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ اصلاح عمل کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور جب تک کہ اصلاح عمل نہ ہو یہ عذاب دور نہ ہوگا۔ پہلے پہل جبکہ تعاون سے بچنے کے واسطے ٹیکے کی تجویز کی گئی، اور بڑے زور شور سے ہر جگہ ٹیکا لگایا جاتا تھا، اس وقت ہم نے بھی ایک کتاب بنام کشتی نو لکھی تھی، جس میں ہم نے یہ بات ظاہر کی تھی کہ اس بیماری سے بچنے کا اصلی اور حقیقی علاج یہ ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اس وقت ایک انگریز اور ایک دیسی افسر جو کہ EAC تھا، ہاتھ اور ٹیکا لگانے کے واسطے قادیان میں آئے تھے۔ تب ہم نے اپنی کتاب کا ایک نسخہ اس کو بھیجا تھا، جس کو دیسی افسر نے پڑھ کر اس انگریز کو سنایا۔ اس کو سن کر انگریز نے کہا کہ سچ تو یہی ہے جو اس کتاب میں لکھا ہے، باقی تو سب ہیلے ہی ہیں، اصل علاج یہی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے خدا تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ میں یہ باتیں کس طرح لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں، کیونکہ یہ آسمانی اور روحانی باتیں ہیں اور زمینی لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک لوگ اپنی اصلاح نہ کریں، خدا تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوتا رہے گا۔ خالی ان ظاہری ہیلوں سے کچھ نہیں بنتا، خواہ چوہوں کو مارا جائے، خواہ مچھروں کو اور خواہ کووں کو، جب تک کہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف نہ جھکیں گے ان پر کس طرح رحم کیا جائے گا، ان پر کس طرح رحم ہو سکے گا۔ ایک گاؤں کے متعلق لکھا تھا کہ وہ بالکل ویران ہو گیا۔ پرانی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعاون کے بعد جگہ شہروں کے شہر بالکل کہ تعاون نے بعض جگہ شہروں کے شہر بالکل ویران کر دیے، اور جب سب آدمی مر گئے تب یہ بیماری جانوروں پر پڑی، اور جب وہ بھی مر گئے تو پھر جنگل کے سانپوں پر پڑی، اور وہ ہلاک ہو کر بالکل ویران رہ گیا۔ صدا کوس تک آبادی کا نام و نشان مٹ گیا، خدا تعالیٰ کے رحم کے سوائے کہیں گزارا نہیں۔ جو لوگ درد دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں خدا تعالیٰ ان پر اپنا رحم کرتا ہے اور ان کو ہر ایک شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا ہے کہ ابھی بیماری اس سے بھی سخت پڑنے والی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ سال وہ سختی آوے یا درمیان میں ایک سال نرم ہو کر پھر سختی دکھاوے۔ بہرحال آئندہ آنے والی تعاون گزشتہ سے بہت ہی سخت ہے، اور ایسا ہی مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ایک سخت زلزلہ بھی آنے والا ہے۔ افسوس ہے کہ لوگوں کو ان باتوں کی طرف خیال نہیں کہ خدا تعالیٰ کا عذاب کس طرح بھڑک رہا ہے۔ باوجود اس کے فریب اور چال بازیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، دنیا کی حرکت بے انصافی کی طرف ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے تحصیلدار صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے آپ کے واسطے مکان کا عمدہ انتظام کیا اور ان کی شرافت کی تعریف کی۔ مرزا اکبر بیگ صاحب نے حضرت کی خدمت میں اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں ایک عمدہ خواب دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک شخص محمد حسین نے فوراً جگا دیا۔ حضرت نے فرمایا جگانے والا کا وجود بھی خواب کا ایک جز ہوتا ہے، اور اس کے نام میں اس خواب کے متعلق تعبیر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اگر خدا تعالیٰ کا منشا نہ ہو تو کوئی جگا بھی نہیں سکتا، یہ بھی خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مخدومی اقفیم شیخ رحمت اللہ صاحب بھی 11 بجے کی گاڑی پر شملے سے بٹالے پہنچ گئے تھے اور قادیان جانے کو تیار تھے، لیکن ایک آدمی نے اسٹیشن پر ان کی اطلاع کر دی تھی کہ حضرت صاحب اسی جگہ ہیں۔ وہ بھی حضرت کی خدمت میں 30 پہر تک حاضر رہے اور پھر لاہور چلے گئے کہ وہاں بعض چشمے ایسے عمدہ ہوتے ہیں اور سمندر کے کنارے بعض جگہ ایسی عمدہ ہوتی ہیں کہ چند روز اگر لوگ وہاں جا کر رہیں تو صحت بہت عمدہ حالت میں ہو جاتی ہے. اس پر حضرت نے فرمایا صحت عمدہ شے ہے, تمام کاروبار دینی اور دنیاوی صحت پر معقوف ہیں, صحت نہ ہو تو عمر ضائع ہو جاتی ہے. 21 جولائی 1907 ڈاکٹر عبدالحکیم نے حضرت کے متعلق جو الہام شائع کیا ہے اس کا ذکر تھا. حضرت نے فرمایا کہ یہ آخری مرحلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اب آخری فیصلے کی تقریب پیدا کر دی ہے. برائن احمدیہ کے آخر میں وحی الہی درجہ انا فتانا لک فتح مبینہ, سورہ فتح آیت 2, وہ یہی فتح ہے. اس پر اللہ تعالیٰ ایسے امور ظاہر کرے گا کہ الہی لوگ اس پر اللہ تعالیٰ ایسے امور ظاہر کرے گا کہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اب آخری فیصلہ ہے. ایک دوست نے عرض کی کہ حضور کے ایک پرانا الہام ہے, لا تنقطع الاعداء الا بموت آدم منہم, دشمن نہیں منقطع ہوگا مگر ان میں سے ایک کی موت کے ساتھ. ہاں یہ فرمایا, ہاں یہ پرانا الہام ہے, ہمیں اس وقت یاد نہیں کہ یہ الہام کہیں چھپا ہے یا نہیں. پھر فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے جھوٹے نبی پیدا ہوئے تھے, مگر جھوٹا ہمیشہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, سچا پہلے ظاہر ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی ریس کر کے جھوٹے میں نکل کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے دعوے سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے اس طرح خدا تعالیٰ سے الہام پا کر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہو, مگر ہمارے دعوے کے بعد چراغ دین اور عبدالحکیم اور کئی دوسرے ایسے پیدا ہو گئے ہیں. حضرت کی خدمت میں ایک شخص کا خط پیش ہوا کہ میں کئی جگہ گیا تھا اور میں نے آپ کی جماعت کے آدمیوں کے نماز کی بروقت پابندی میں اور باہمی اخوت کے شرائط کی پابندی میں قاصر پایا. فرمایا اصلاح ہمیشہ رفتہ رفتہ ہوتی ہے, بعض مستعجل لوگ ہیں جو نکتہ چینی پر جلدی کرتے ہیں. اخلاص اور ثبات قدم خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے, اور اس سلسلے میں داخل ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے. بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے داخلے کے فضل کی توفیق پائی اور ثبات قدم اور اخلاص کی توفیق حاصل کرنے کے واسطے ہنوز وہ منتظر ہیں. ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت کو دیکھے, کیا وہ جس دن اس سلسلے میں داخل ہوا اس دن اس کی حالت وہ تھی جو آج اس کی ہے. ہر ایک آدمی رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے اور کمزوریاں آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں. گھبرانا نہیں چاہیے اور اصلاح کے واسطے کوشش کرنی چاہیے. اپنے بھائی کو حقارت سے نہ دیکھو بلکہ اس کے واسطے دعا کرو, اس کے ساتھ لڑائی نہ کرو بلکہ اس کی اصلاح کی فکر کرو. حضور کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ مجھے نماز میں لذت نہیں آتی. فرمایا موت کو یاد رکھو, یہی سب سے عمدہ نسخہ ہے. دنیا میں انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی اصل جڑ یہی ہے کہ اس نے موت کو بلا دیا ہے. جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی باتوں میں بہت تسلی نہیں پاتا, لیکن جو شخص موت کو بلا دیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کے اندر طول عمل پیدا ہو جاتا ہے. وہ لمبی لمبی امیدوں کے منصوبے اپنے دل میں باندھتا ہے. دیکھنا چاہیے کہ جب کشتی میں کوئی بیٹھا ہو اور کشتی غرق ہونے لگے تو اس وقت دل کی حالت کیا ہوتی ہے. کیا ایسے وقت میں انسان گناہگاری کے خیالات دل میں لا سکتا ہے؟ ایسا ہی زلزلہ اور تعاون کے وقت میں چونکہ موت سامنے آ جاتی ہے, اس واسطے گناہ نہیں کر سکتا اور نہ بدی کی طرف اپنے خیالات کو دوڑا سکتا ہے. بس اپنی موت کو یاد رکھو. ایک دوست نے عرض کی کہ مخالفین نے ہم کو سلام کہنا چھوڑ دیا. فرمایا تم نے ان کے سلام سے کیا حاصل کر لینا ہے؟ سلام تو وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو. خدا تعالیٰ کا سلام وہ ہے جس نے ابراہیم کو آگ سے سلامت رکھا. جس کو خدا کی طرف سے سلام نہ ہو, بندے اس پر ہزار سلام کریں اس کے واسطے کسی کام نہیں آ سکتے. قرآن شریف میں آیا ہے سلام قولم میں رب رحیم, یاسین آیت 59. ایک دفعہ ہم کو کثرت پیشاب کے باعث بہت تکلیف تھی, ہم نے دعا کی الہام ہوا السلام علیکم, اسی وقت تمام بیماری جاتی رہی. سلام وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو, باقی سب رسمی سلام ہے. ایک شخص نے حضرت کے خدمت میں ایک فقہی مسئلہ پیش کر کے درخواست کی کہ اس کا جواب صرف قرآن شریف سے پیش کیا جائے. حضرت نے فرمایا متقی کے واسطے مناسب ہے کہ اس قسم کا خیال دل میں نہ لاوے کہ حدیث کوئی چیز نہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ گویا قرآن کے مطابق نہیں تھا. آج کل کے زمانے میں مرتد ہونے کے قریب جو خیالات پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے ایک خیال حدیث شریف کی تاخیر کا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کاروبار قرآن شریف کے متحد تھے. اگر قرآن شریف کے واسطے معلم کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن رسول پر کیوں اترتا؟ یہ لوگ بہت بے ادب ہیں کہ ہر ایک اپنے آپ کو رسول کا درجہ دیتا ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ قرآن شریف اسی پر نازل ہوا ہے. یہ بڑی گستاخی ہے کہ ایک چکرالوی مولوی جو مانے قرآن کے کرے اس کو مانا جاتا ہے اور قبول کیا جاتا ہے, اور خدا تعالیٰ کے رسول پر جو مانے نازل ہوئے ان کو نہیں دیکھا جاتا ہے. خدا تعالیٰ نے تو انسانوں کو اس عمل کا محتاج پیدا کیا ہے کہ ان کے درمیان کوئی رسول مامور مجدد ہو، مگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہر ایک رسول ہے اور اپنے آپ کو غنی اور محتاج، غنی اور غیر محتاج قرار دیتے ہیں. یہ سخت گناہ ہے. ایک بچہ محتاج ہے کہ وہ اپنے والدین وغیرہ سے تکلم سیکھے اور بولنے لگے، پھر استاد کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھے، جائے استاد خالی اس. چکرالوی لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ کیا قرآن محتاج ہے. اے نادانوں، کیا تم بھی محتاج نہیں اور خدا تعالیٰ کی ذات کی طرح بے احتیاج ہو؟ قرآن تمہارا محتاج نہیں، پر تم محتاج ہو کہ قرآن کو پڑھو، سمجھو اور سیکھو. جبکہ دنیا کے معمولی کاموں کے واسطے تم استاد پکڑتے ہو، تو قرآن شریف کے واسطے استاد کی ضرورت کیوں نہیں؟ کیا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی قرآن پڑھنے لگے گا؟ بہرحال معلم کی ضرورت ہے. جب مسجد کا ملا ہمارا معلم ہو سکتا ہے، تو کیا وہ نہیں ہو سکتا جس پر خود قرآن شریف نازل ہوا ہے؟ دیکھو، قانون سرکاری ہے، اس کے سمجھنے اور سمجھانے کے واسطے بھی آدمی مقرر ہیں، حالانکہ اس میں کوئی ایسے معارف اور حقائق نہیں جیسے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں ہے. یاد رکھو کہ سارے انوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہیں. جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، ان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. بجز نور اتباع خدا تعالیٰ کو بھی پہچاننا مشکل ہے. شیطان اسی واسطے ہے کہ اس کو نور اتباع حاصل نہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال دنیا میں رہے. متقی کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کو محبت کے نگاہ سے دیکھے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ عمل تھا. 25 جولائی 1907، فرمایا میں تعجب کرتا ہوں کہ آج کل بہت لوگ فقیر بنتے ہیں، مگر سوائے نفس پرستی کے اور کوئی غرض اپنے اندر نہیں رکھتے. اصل دین سے بالکل الگ ہیں. جس دنیا کے پیچھے عوام لگے ہوئے ہیں، اسی دنیا کے پیچھے وہ بھی خراب ہو رہے ہیں. توجہ اور دم کشی اور منتر جنتر اور دیگر ایسے امور کو اپنی عبادت میں شامل کرتے ہیں جن کا عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ صرف دنیا پرستی کی باتیں ہیں. اور ایک ہندو کافر اور ایک مشرک عیسائی بھی ان ریاستوں اور ان کی مشق میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا، بلکہ ان سے بڑھ سکتا ہے. اصلی فقیر تو وہ ہے جو دنیا کی اغراض یا فاسدہ سے بالکل الگ ہو جائے اور اپنے واسطے ایک تلخ زندگی قبول کرے، تب اس کو حالت عرفان حاصل ہوتی ہے اور وہ ایک قوت ایمانی کو پاتا ہے. آج کل کے پیرزادے اور سجادہ نشین نماز جو اعلیٰ عبادت ہے، اس کی تو پرواہ نہیں کرتے. یہ ایسی جلدی جلدی ادا کرتے ہیں جیسے کوئی بگار کاٹنی ہوتی ہے، اور اپنے اوقات کو خود تراشیدہ باتوں میں لگاتے ہیں جو خدا اور رسول نے نہیں فرمائی. ایک ذکر اللہ بنا ہوا ہے جس سے انسان کے پھیپھڑے کو سخت نقصان پہنچتا ہے. بعض آدمی ایسی مشقوں سے دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کو جاہل لوگ ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں. خدا تعالیٰ نے اپنے رضامندی کی جو راہیں خود ہی مقرر فرما دی ہیں، وہ کچھ کم نہیں. خدا تعالیٰ ان باتوں سے راضی ہوتا ہے کہ انسان عفت اور پرہیزگاری اختیار کرے، صدق و وفا کے ساتھ اپنے خدا کی طرف جھکے، دنیاوی کدورتوں سے الگ ہو کر تبتر اللہ اختیار کرے. خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر اختیار ہے. خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے. نماز انسان کو منزہ بنا دیتی ہے. نماز کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے اپنا دھیان خدا تعالیٰ کی طرف رکھے. یہی اصلی مدعا ہے کہ جس کو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف میں فرمایا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی قدرتوں میں فکر کرتے ہیں. ذکر اور فکر ہر دو عبادت میں شامل ہیں. فکر کے ساتھ شکر گزاری کا مادہ بڑھتا ہے. انسان سوچے اور غور کرے کہ زمین اور آسمان اور ہوا اور بادل، سورج، چاند، ستارے اور سیارے سب انسان کے فائدے کے واسطے خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں. فکر معرفت کو بڑھاتا ہے. غرض ہر وقت خدا کی یاد میں اس کے نیک بندے مصروف رہتے ہیں. اس پر کسی نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافل. آج کل کے لوگوں میں صبر نہیں. جو اس طرف چکتے ہیں وہ بھی ایسے مستعجل ہوتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر ایک دم میں سب کچھ بنا دیا جائے، اور قرآن شریف کی طرف دھیان نہیں کرتے کہ اس میں لکھا ہے کہ کوشش اور محنت کرنے والوں کو ہدایت کا رستہ ملتا ہے. خدا تعالیٰ کے ساتھ تمام تعلق مجاہدے پر موقوف ہے. جب تو اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور وہ آستانہ الہی پر آگے سے آگے بڑھتا ہے، تب وہ فرشتوں کے ساتھ مساوا کرتا ہے. حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے فقراء نے بہت سی بدعتیں اپنے اندر داخل کر لی. بعض نے ہندوؤں کے منتر بھی یاد کیے ہوئے ہیں اور ان کو بھی مقدس خیال کیا جاتا ہے. ہمارے بھائی صاحب کو ورزش کا شوق تھا، उनके पास एक पहलवान आया था। जाते हुए उसने हमारे भाई साहब को अलग ले जाकर कहा कि मैं एक अजीब तोहफा आपके सामने पेश करता हूँ जो बहुत ही कीमती है। ये कहकर उसने एक मंत्र पढ़कर उनको सुनाया और कहा कि ये मंत्र ऐसा पुरतासीर है कि अगर एक दफा सुबह के वक्त उसको पढ़ लिया जावे तो फिर सारा दिन न नमाज की जरूरत बाकी रहती है और न वजू की जरूरत। ऐसे लोग खुदा ताला के कलाम की हतक करते हैं। वो पाक कलाम जिसमें हुदन लिल मुत्तकीन का वादा दिया गया है, खुद उसी को छोड़कर दूसरी तरफ भटकते फिरते हैं। इंसान के ईमान में तरक्की तभी हो सकती है कि वो खुदा ताला के फरमूदा पर चले और खुदा पर अपने तवक्कुल को कायम करे। एक दफा हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को देखा कि वो खजूरें जमा करता था। आपने फरमाया कि किस लिए ऐसा करता है? उसने कहा कि कल के लिए जमा करता हूं। आपने फरमाया कि क्या तो कल के खुदा पर ईमान नहीं रखता? लेकिन ये बात बिलाल को फरमाई, हर किसी को नहीं फरमाई, और हर एक को वाज और नसीहत उसके बर्दाश्त के मुताबिक किया जाता है। एक शख्स ने अर्ज की कि मैं पहले फकरा के पास फिरता रहा और कई तरह की मुश्किल रियासतें उन्होंने मुझसे कराई, अब मैंने आपकी बैत की है तो मुझे क्या करना चाहिए? फरमाया नए सिरे से कुरान शरीफ को पढ़ो, नए सिरे से कुरान शरीफ को पढ़ो और उसके मानी पर खूब गौर करो, नमाज को दिल लगाकर पढ़ो और आकाम शरीयत पर अमल करो। इंसान का काम यही है, आगे फिर खुदा के काम शुरू हो जाते हैं। जो शख्स आजजी से खुदा ताला की रजा को तलब करता है, खुदा ताला उस पर राजी होता है। फरमाया आजकल उलमा के दरमियान बाम मसाइल में इस कदर इख्तलाफ है कि हर एक मसले के मुतालिक कहा जा सकता है कि उसमें इख्तलाफ है। जैसे कि लाहौर में एक तबीब गुलाम दस्तगीर नाम था, वह कहा करता था कि मरीजों और उसके लवाकीन की इस मुल्क में रस्म है कि वो तबीब से पूछा करते हैं कि यह दवा गर्म है यह सर्द। तो मैंने उसके जवाब में एक बात रखी हुई है, मैं कह दिया करता हूं कि इख्तलाफ है, अव्वल तो इस इख्तलाफ के सबब कई फिरके हैं, फिर मसलन एक फिरका हनफियों का है, उनमें आपस में इख्तलाफ है, फिर खुद इमाम अबू हनीफा के अकवाल में इख्तलाफ है। फरमाया आजकल के पीर अक्सर फाहिशा औरतों को मुरीद बनाते हैं, बाद हिंदुओं के पीर होते हैं। ऐसे लोग अपनी बदकिरदारियों पर और अपने कुफर पर बराबर कायम रहते हैं, सिर्फ पीर को चंदा देकर वो मुरीद बन सकते हैं, आमाल खा कैसी हो उसमें कोई हर्ज नहीं समझा जाता। अगर ऐसा करना जायज होता तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जाल को भी मुरीद बना सकते थे, वो अपने बुतों की प्रस्तुति भी करता रहता और इस कदर लड़ाई झगड़े की जरूरत न पड़ती, मगर ये बातें बिल्कुल गुनाह है। बिला तारीख एक शख्स ने अर्ज की कि मुखालिफ लोग एतराज करते हैं कि मिर्जा साहेब हज को क्यों नहीं जाते। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये लोग शरारत के साथ ऐसा एतराज करते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने में रहे, सिर्फ 2 दिन का रास्ता मदीना और मक्के में था, मगर आपने 10 साल में कोई हज ना किया, हालांकि आप सवारी वगैरह का इंतजाम कर सकते थे। लेकिन हज के वास्ते सिर्फ यही शर्त नहीं कि इंसान के पास काफी माल हो, बल्कि यह भी जरूरी है कि किसी किस्म के फितने का खौफ ना हो। वहां तक पहुंचने और अमन के साथ हज अदा करने के वसाइल मौजूद हों। जब वाशी उलमाए जगाम पर कत्ल का फतवा लगा रहे हैं और गवर्नमेंट का भी खौफ नहीं करते, तो वहां ये लोग क्या ना करेंगे? लेकिन इन लोगों को इस अमर से क्या गरज है कि हम हज नहीं करते? क्या अगर हम हज करेंगे तो वो हमको मुसलमान समझ लेंगे और हमारी जमात में दाखिल हो जाएंगे? अच्छा, ये तमाम मुसलमान उलमा अव्वल एक इकरारनामा लिख दें कि अगर हम हज कर आवे तो वो सब के सब हमारे हाथ पर तौबा करके हमारी जमात में दाखिल हो जाएंगे और हमारे मुरीद हो जाएंगे। अगर वो ऐसा लिख दें और इकरार हल्फी करें तो हम हज कराते हैं, अल्लाह ताला हमारे वास्ते असबाब आसानी के पैदा कर देगा, تاکہ آئندہ مولویوں کا فتنہ دفع ہو. ناک شرارت کے ساتھ اعتراض کرنا اچھا نہیں ہے, یہ اعتراض ان کا ہم پر نہیں پڑتا بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑتا ہے, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف آخری سال میں حج کیا تھا. کہ فرمایا توکل کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے. جو آدمی صرف اپنی کوششوں میں رہتا ہے اس کو سوائے ذلت کے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے. جب سے دنیا پیدا ہوئی ہمیشہ سے سنت اللہ یہی چلی آتی ہے کہ جو لوگ دنیا کو چھوڑتے ہیں وہ اس کو پاتے ہیں, اور جو اس کے پیچھے دوڑے ہیں وہ اس سے محروم رہتے ہیں. جو لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے وہ اگر چند روز مکر و فریب سے کچھ حاصل بھی کر لیں تو وہ لا حاصل ہے, کیونکہ آخر ان کو سخت ناکامی دیکھنی پڑتی ہے. اسلام میں عمدہ لوگ وہی گزرے ہیں جنہوں نے دین کے مقابلے میں دنیا کی کچھ پرواہ نہ کی. ہندوستان میں خطب الدین اور معین الدین خدا کے اولیاء گزرے ہیں, ان لوگوں نے پوشیدہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی مگر خدا تعالیٰ نے ان کی عزت کو ظاہر کر دیا. ہم نے بٹالے میں ایک پیرزادے کو دیکھا کہ وہ اپنی زمین کے مقدمات کے واسطے غبار آلودہ ہوا کسی ڈپٹی کے پیچھے پھرتا تھا. میں حیران ہوا کہ اگر اس شخص میں سچی نیکی ہوتی اور یہ خدا تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہوتا تو ایسے مقدرات میں کیوں گرتا. اس شخص کا ذکر ہوا کہ وہ دیسی عیسائی ہے اور مسلمان ہونا چاہتا ہے مگر روپے مانگتا ہے یا تنخواہ مانگتا ہے, حالانکہ لیاقت کچھ نہیں. حضرت نے فرمایا پادریوں نے ہندوستانیوں کے اخلاق خراب کر دیے ہیں اور ان کو مذہب فروش بنا دیا ہے. کئی عیسائی دیکھے ہیں کہ وہ ہندوؤں یا مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان یا ہندو ہونے کے واسطے تیار ہیں, لیکن عیسائی لوگ ہم کو اس قدر تنخواہ دیتے ہیں تم کیا تنخواہ دو گے. جدھر سے زیادہ تنخواہ کی امید ہو ادھر ہی جھک پڑتے ہیں. جدھر سے زیادہ تنخواہ کی امید ہو ادھر ہی جھک پڑتے ہیں اور بسا اوقات کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے بطور نیلام کے اپنی قیمت کے بڑھانے میں کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ بد اخلاقی ہندوستان میں پادریوں نے ہی پھیلائی ہے, ورنہ ان سے پہلے ہندوستانی لوگ مذہب کے معاملے میں ایسے رذیل اخلاق رکھنے والے نہیں تھے. آدمیوں کو چاہیے کہ جب ایک مذہب کو سچا سمجھ کر قبول کرے تو پھر اس پر استقامت دکھلائے. خدا تعالی رازق ہے, وہ خود تمام سامان مہیا کر دے گا. جب انسان خدا تعالی کے واسطے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کو موت کی پرواہ نہیں رہتی اور نہ اسے خدا تعالی ضائع کرتا ہے. اندرونی تقوی اور طہارت کا خیال کرنا چاہیے. جن لوگوں کے دل اور دماغ میں صرف دنیا ہی رہ جاتی ہے وہ کس کام کے آدمی ہیں. فرمایا جو لوگ سچے دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی دستگیری کرتا ہے. اس قسم کے عیسائی نو مسلموں کے نسبت تو ہم نے ان لوگوں کو بہت ثابت قدم دیکھا ہے جو ہندوؤں میں سے مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے, جیسا کہ شیخ عبد الرحیم ہیں, سردار فضل حق ہیں, شیخ عبد الرحمان صاحب, شیخ عبد العزیز صاحب ہیں. ان لوگوں نے اسلام کے خاطر بہت دکھ اٹھائے مگر اپنے ایمان پر قائم رہے. جب سردار فضل حق صاحب مسلمان ہوئے تو ان کو قتل کرنے کے واسطے کئی سکھ یہاں آئے تھے مگر خدا تعالیٰ نے ان کو بچایا اور سردار صاحب نے کسی کا خوف نہ کیا. ایسے ہی شیخ عبد الرحیم صاحب کے چہرے سے نیک بختی کے آثار نمایاں ہیں. شیخ عبد الرحمان صاحب کو ایک دفعہ ان کے شہدار توقع سے لے گئے اور وہاں لے جا کر ان کو قید کر دیا مگر خدا تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور خود بخود یہاں چلے آئے. برخلاف اس کے عیسائیوں کا مذہب عموماً تنخواہ پر ہے, اگر آج ان کو موقوف کر دیا جائے تو بس ساتھ ہی ان کی عیسائیت بھی موقوف ہو جائے. امرتسر میں ایک پادری رجب علی تھا, وہ کئی مرتبہ مسلمانوں میں آ کر ملتا تھا پھر عیسائی ہو جاتا تھا. عیسائی ہونے کی حالت میں اس کا ایک اخبار نکلتا تھا, عیسائیوں سے کچھ ناراض تھا. ان دنوں میں ایک گرجا پر بجلی گری تھی, اس خبر کو اپنے اخبار میں درج کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ گرجے پر بجلی گرنا دو اسباب سے خالی نہیں, یا تو اس کا سبب یہ ہوا ہے کہ روح القدس کو مصالحہ بہت لگ گیا تھا اور اس نے گرجے پر اتر کر گرجے کو جلا دیا, اور اگر یہ سبب نہیں تو پھر یہ سبب ہے کہ میری آگ گرجے پر پڑی ہے اور اس نے گرجا کو جلا دیا ہے. اکثر اس قسم کے عیسائی دہریا اور کمینہ تباہ ہوتے ہیں. عیسائی مذہب کے کفارے نے ایسی بے قیدی کر دی ہے کہ جو گناہ چاہے کر لو سزا تو یسوع بھگتے گا. اسی واسطے ضرب المثل ہو گئی ہے کہ عیسائی باش عرض خائی کو، کیونکہ اگر زنا اور شراب حرام ہے تو پھر کفارے سے فائدہ کیا؟ کفارے کا یہی تو فائدہ ہے کہ اس نے معافی کی ایک راہ کھول دی ہے. اگر عیسائی بھی گناہ کرنے سے پکڑا جاتا ہے جیسا کہ غیر عیسائی پکڑا جاتا ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اور کسی کو عیسائی بننے سے فائدہ کیا حاصل ہوا؟